الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا وقال الله تعالى في مقام آخر والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو بنایا ہے، انسان کو کہا کہ اگر تم اس سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ، تم اس کی حدوں سے کراس نہیں کر سکو گے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کائنات کی لمٹس کیا ہے، نکلنا تو بہت بڑی بات ہے۔ اتنے چاند، اتنے ستارے، ایسے ایسے بلیک ہولز راستے میں بنے ہوئے ہیں کہ انسان یہاں سے نکل نہیں سکتا، ہر طرف سے انسان جکڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنے خوبصورت چاند ستارے بنائے ہیں، کتنے خوبصورت زمین پر بسنے والے جانور بسائے ہیں، پرندے ہیں، پھولوں کے رنگ ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھیں انسان حیران ہوتا ہے کہ بنانے والے نے کتنا حسن ان کو دیا ہے۔ لیکن اس سب چیز کے باوجود اللہ رب العزت فرماتے ہیں خلق الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، سب سے اعلیٰ تخلیق، سب سے پیارا پیارا جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا۔ انسان اور جانوروں کے تھوڑا سا ہم موازنہ کرتے ہیں، ان کو آپس میں کمپیریزن کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ مخلوق کے پیدا ہونے کا ذریعہ اللہ رب العزت نے والدین کو بنایا ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو۔ اللہ رب العزت اگر چاہتے تو براہ راست تمام جانوروں کو اور انسانوں کو خود بنا سکتے تھے، بھائی آدم علیہ السلام کو بھی تو بنایا تھا نا، اور آدم علیہ السلام سے اما حوا کو بھی پیدا کیا تھا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی مشکل بات تھی کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے تمام انسانوں کو بناتے جس طرح آدم علیہ السلام کو بنایا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس پیدائش کے لیے ماں باپ کو پسند کیا اور مخلوق کو پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بنایا۔ اور اس پیدائش کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت کو ڈال دیا، ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد کی محبت ہوتی ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو۔ اب جانوروں کی محبت اپنی اولاد کے ساتھ ٹیمپریری ہوتی ہے، اور ماں باپ کی محبت اپنی اولاد کے ساتھ مرتے دم تک ہوتی ہے۔ اب اس کی کوئی وجہ بھی ہوگی، صاف ظاہر ہے کہ جانور اپنی اولاد کو تیار کرتا ہے مختلف مقصد کے لیے. یعنی اگر آپ جانوروں کو دیکھیں گے تو ہر جانور دوسرے جانور کی خوراک ہے. کیڑے مکوڑوں کو پرندے کھا رہے ہوتے ہیں اور پرندوں کو اسی طرح بلی آ کے کھائی جاتی ہے, دوسرے جانور کھا جاتے ہیں. سمندر کے اندر اسی طرح مچھلیاں ہوتی ہیں, چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی کھا جاتی ہے, بڑی مچھلی جو ہے وہ چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے. انسان کے لیے اللہ رب العزت نے حلال جانور رکھے ہیں اور بتایا ان سب کو تم کھا سکتے ہو, اور جن کو ہم نے حرام قرار دے دیا ان کو تم نہیں کھا سکتے. انسان بھی جانوروں کو کھاتا ہے, اس کے گوشت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. واحد ایک انسان ایسا جانور ہے جس کے گوشت کے اوپر دوسرا کوئی اور جانور ڈیپینڈ نہیں کرتا اپنی زندگی کے لیے. اگر اللہ رب العزت فرشتوں کی خوراک انسان کو بنا دیتے اور انسانوں کو یہ حکم دے دیتے کہ فرشتے آئیں گے تمہیں کھائیں گے اور تم جو ہے اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے, بھئی ابھی بھی تو فرشتہ آ کے جان لیتا ہی ہے نا, اور ہم میں سے کون ہے جو اعتراض کر سکتا ہے. لیکن خوراک تو نہیں بنایا نا, وہ جان لے لیتا ہے. انسان مردہ ہوتا ہے, اپنے ہاتھوں سے ہم اس کو نہلاتے ہیں, دھلاتے ہیں, کفناتے ہیں اور زمین میں اس کو جو ہے لٹا دیتے ہیں. ایک وقت کے مقرر تک وہ وہاں رہتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کو زندگی دیتا ہے, پھر کھڑا کر دیتا ہے. وہ کسی دوسرے جانور کی خوراک نہیں بنتا. اب اسی طرح یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ان دونوں کے بہرحال مقصد میں فرق ہے کہ جانوروں کو اللہ رب العزت نے دوسروں کی خوراک بنایا ہے اور انسان کو دوسروں کی خوراک نہیں بنایا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انسان کا مقصد حیات, اس کی زندہ ہونے کا مقصد کچھ اور ہے, اور وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی عبادت, اپنی پہچان کے لیے بنایا. یہ بہت بڑا مقصد ہے جس کی خاطر اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا. اب دیکھیں اس مقصد کے مطابق جانوروں کا رویہ کو دیکھیں کہ ان کا اپنے بچوں کے ساتھ محبت ٹیمپریری, ماں باپ کی مستقل, کیوں کہ اس مقصد کو انہوں نے ساری زندگی پورا کرنا ہے. اچھا, لیکن ہمارے ہاں بعض ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ جی ہمارے بچے شروع میں ماں باپ ان کو پال پوس رہے ہوتے ہیں, کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, جو ہی کچھ بڑے ہوتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں, وہ اسکول کالجز میں پڑھانے کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ دین بھی پڑھاتے ہیں ماشاء اللہ, تو بھائی قرآن پڑھنا ہے, حدیث پڑھنی ہے, فقہ سمجھنا ہے, اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے, اس کے حکموں کو پہچاننا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے. تو ساتھ ہی ساتھ بعض ماں باپ کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جب تک یہ بچہ بالغ نہیں ہو جاتا, یا یوں سمجھیں کہ شادی کے قابل ہو جائے اور اس کی شادی ہو جائے, ہماری نوکری چل رہی ہے, ڈیوٹی دینی ہے ہم نے. جس دن شادی ہو گئی بیٹے کی یا بیٹی کی, ماں باپ بڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے. اب اس بچے کا کام ہے کہ یہ ہمارا بھی خیال رکھے گا, بیوی کا خیال بھی رکھے گا, اور پورے رشتے داروں کے ساتھ بھی ڈیل کرے گا, سب کے ساتھ. جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی, اس کی ہر غلطی قابل معاف ہوتی ہے. جو ہی شادی ہوتی ہے اب اس کی کوئی غلطی بھی معاف نہیں ہوتی. وہی بچہ ماں کو اگنور کر دیتا تھا, سو جاتا تھا, دیر سے آتا تھا, کچھ کرتا تھا, کوئی بات نہیں. اب اگر وہ ماں کو کسی طرح ذرا سا بھی 5 منٹ بھی ڈیلے کر دے تو ماں کہتی ہاں بیوی جو آ گئی ہے, گلک دیتا ہے, شکوا ہوتا ہے. کیوں؟ پہلے ایکسپیکٹیشن کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ وہ ٹریننگ ٹائم تھا. ٹریننگ میں مسٹیکس ہوتی ہیں, جو ہی انہوں نے اپنے اندر سمجھا کہ ہم نے ٹرین کر دیا ہے, ہمارا کام ہو گیا, اب اس کے بعد وہ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں کہ اب اس نے ہماری ٹریننگ کے مطابق فلی ایکٹ کرنا ہے اور اس پر جو ہے یہ جو ہے صحیح کام کر کے دکھائے گا, ورنہ ہماری ناک کٹے گی. او جی دیکھو جی بیٹا عجیب بیٹا ہے کہ کیا کرتا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کا گھر خراب ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ماں باپ کو بھی بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ دیکھو جی ہماری ٹریننگ خراب ہو گئی, لڑکی بیاہ کے بھیجی اور اس لڑکی نے وہاں گھر آباد نہیں کیا, اور ماں باپ بھی منہ چھپاتے ہیں کہ دیکھو جی خامخواہ ہمارے لیے بدنامی کا ذریعہ, بیٹے کو جو ہے وہ لڑکی کو ہینڈل کرنا نہیں آیا بیوی کو, تو ماں باپ جو ہے دکھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں بھائی, یہ تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی. تو ماں باپ کی ٹریننگ کی کامیابی اور ناکامی اس وقت جو ہے سامنے آ رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے کیا ٹرین کیا. تو بھائی ایک تو سوچ یہ ہو گئی کہ ہم نے شادی تک ٹرین کرنا ہے, اور دوسری ٹریننگ یہ ہے کہ بندہ ماں باپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس اولاد کی ٹریننگ کرنی ہے اور آخرت میں اس نے کامیاب ہو جانا ہے, کہ اللہ کے ہاں ہم سرخرو ہو جائیں گے کہ ہم نے اپنی اولاد کی صحیح کیئر کی, ان کو صحیح ڈائریکشن دی, صحیح طرح سے ان کو پالا بنایا اور وہ صحیح راستے پہ چل پڑے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پروڈکٹ کو پسند کر لیا اور اس کو جنت عطا کر لیا. تو یہ ایک یہ سوچ ہوتی ہے. اب اس کے مقابلے میں کیونکہ جانور جو ہیں وہ تو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو خوراک کے لیے تیار کرنا ہے, لہذا وہی کمزور سی مرغی جو بلی سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے, چھوٹے چھوٹے ننے ننے اس کے بچے ہوتے ہیں اس کے گرد, اور وہ بلی اگر آ جائے تو سامنے کھڑے ہو کے اس کو ڈیفینس کرتی ہے کہ خبردار جو تم قریب آئی. یہی بچے جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں پولٹری فارم میں آپ دیکھیں کہ بندہ ان کو اٹھاتا ہے, اس کی گردن پہ چھری پھیرتا ہے تکبیر پڑھ کر, اور اس کے بعد کھال اتارتا ہے اس کی ساری, اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا باربیکیو کرتا ہے, اور مرغی کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. کیوں بھائی, وہی تو مرغی ہے, پہلے تو لڑ رہی تھی, اب کیا ہو گیا اس کو؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا مقصد جو ہے خوراک ہے, اپنے مقصد کے لیے یہ بچہ استعمال ہو رہا ہے, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, سیٹسفائیڈ. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی. اسی طرح جو بندہ کامیابی کے ساتھ اس زندگی سے چلا گیا, سچ مچ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں, مٹھائی کا ڈبہ لے جاؤں اور کہوں کہ ماشاءاللہ مبارک ہو, ابا جان خیریت سے فوت ہو گئے. سچی بات ہے, ایسا کرنے والی بات ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ شیطان سے بچ گئے, نفس کے دھوکے سے بچ گئے, اور اس کے بعد زندگی جو ہے وہ ایمان کے ساتھ خیر خیریت سے وہ گزار کر اچھے اعمال کر کے اس دنیا سے چلا گیا ہے. وہ تو مبارک کے لائق ہے وہ ماں باپ, یا وہ لوگ جو جن کے ایسے بندے فوت ہو جاتے ہیں, ان کو مبارک دینی چاہیے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا کام ہے کہ ایک طرف سے ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تم نے بچوں سے جو ہے ان کی اچھی تربیت کرنی ہے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیسے خوبصورت کیے ہوئے, کہ ان کے انتظامات دیکھیں کہ بھئی اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے اللہ نے کیا ذمہ داری یا کیا انتظامات کیے. انتظام یہ کیا, ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ بچہ کھڑا ہو جاتا ہے, اور اگر وہ کھڑا ہونے میں تھوڑی سی دیر لگا رہا ہو تو وہ جو ہے بکری ہے نا وہ اس کو ٹانگ مارتی ہے, اور اس ٹانگ مارنے سے وہ بچہ اچھلنا شروع کر دیتا ہے اور کودنا شروع کر دیتا ہے, اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ گھوم گھما کے آئے گا اور گھاس کھانا شروع کر دے گا. اس کو گھاس کھانا بھی آ گیا, اس کو دوڑنا بھی آ گیا, کھڑا ہونا بھی آ گیا, ساری چیزیں اس نے پیدا ہوتے ہی سیکھ لی.
انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے نہ اس کو کپڑے پہننے کا طریقہ آتا ہے, حالانکہ ستر ڈھانپنا فرض ہے, اور نہ اس کو خود روٹی کھانی آتی ہے کہ چلو بھائی وہ ہاتھ سے اس کے پاس رکھ دے ڈش اٹھا کے کھا ہی لے, اللہ نے ہاتھ تو دیے ہوئے, اور نہ ہی اس کو کروٹ لینی آتی ہے کہ وہ سائڈ بائی سائڈ ہی ہو جائے, سیدھا لٹایا ہے تو پڑا ہوا ہے, پڑا ہوا ہے کتنے مہینے پڑا ہوا ہے, ایسے ماں ہی اٹھائے گی, ماں ہی دھوئے گی, ماں ہی صاف کرے گی, حتیٰ کہ سال کا ہوتا ہے اور بڑی مشکل سے چلنا شروع کرتا ہے, اشرف المخلوق ہے یہ, ہے جی شیر سے بھی بڑی چیز ہے یہ, اور ایک سال لگا اور جب چلتا ہے دو قدم اٹھاتا ہے نیچے دھڑ کر کے گر جاتا ہے, تب بھی ماں باپ خوش ہوتے ہیں, او میرا بیٹا میرا بیٹا ہے چل رہا ہے, واہ 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 کمال کر دیا, پھر اس کو ایک سال اور لگتا ہے کہ وہ زبان سے کوئی لفظ بولتا ہے, پھر ایک سال اور لگتا ہے کہ وہ کوئی سینٹینس بولنا شروع کرتا ہے, پھر بھی اس کے باوجود یہ بچہ کچا ہوتا ہے, حتیٰ کہ 14-15 سال کا ہو جاتا ہے تب جا کر بالغ ہوتا ہے, اور اس کے اوپر اللہ رب العزت نماز کو فرض کر دیتا ہے. اب ہماری ڈیوٹی دیکھیں, یہ جو 14-15 سال اس کو اس حال میں اللہ تعالی نے رکھا, کیوں رکھا؟ اشرف المخلوق تھا, اس لیے رکھا تاکہ یہ ماں باپ کا ڈیپینڈنٹ بن جائے, ماں باپ کے ساتھ محتاج ہو. باپ اگر یہ یوں کرے نا تھپڑ لگاؤں گا, یہ بچہ یوں ڈر جائے گا, ڈر جاتا ہے نا, ہلکی سی آواز دو کیا کر رہے ہو, بچہ ڈر جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کیوں بنا دی؟ اور جانور تو ایسے نہیں کر سکتے, شیر بھی نہیں کر سکتا, ہاتھی نہیں کر سکتا, کتنا بڑا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالی نے کیونکہ ماں باپ کے اوپر ایک ذمہ واری دی تھی کہ میری یہ مخلوق ہے اور اس کا ایک خاص مقصد ہے کہ میری عبادت کریں گے, میری پہچان کریں گے, میں بحیثیت ماں باپ, میں اللہ تعالیٰ آپ کو بحیثیت ماں باپ یہ ڈیوٹی دے رہا ہوں کہ آپ اس کام کے لیے اس کو تیار کرو. کل کو یہ نہ کہنا کہ جی ہم کیا کرتے, بچہ تو سنتا ہی نہیں ہے. نہیں, اس کو سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجبور کیا ہوا. تم نے 14-15 سال ضائع کر دیے, بچے کو نہ سمجھایا نہ کچھ کام کیا اس کے اوپر, اب یہ بچہ جو ہے جس طرح سے تم نے بنایا تھا ویسے بن گیا. ہر بچے کو اللہ رب العزت نے فطرت اسلام پر پیدا کیا, اس کے اندر نہ جھوٹ بولنے کی صلاحیت, نہ گناہ کرنے کی صلاحیت, نہ کوئی اور برا کام کرنے کی اس کو عادت, ہر طرح سے اس کو پرفیکٹ بنا کے تیرے حوالے کیا. یہ تھوڑی تھا کہ شروع سے سگریٹ پیتا تھا, بچہ پیدا ہوا ہے سگریٹ پی رہا ہے, ایسا تو نہیں کرتا نا, بعد میں سکھایا. تو اب اگر بعد میں فرمایا کہ جس کے ماں باپ نصرانی ہوں گے وہ اس کو نصرانی بنا دے گا, جس کے باپ یہودی ہوگا وہ یہودی بنائے گا, جو مسلمان ہوگا اس کو مسلمان بنائے گا, اور اگر مسلمان بنانے کی محنت ہی نہیں کی ہوگی تو کیا ہوگا, پھر یہ ذمہ ہو جائے گا پھر یہ. اچھا آپ بتائیں, دنیا کا سارا مال خرچ کر دیں, کیا کوئی ایک انسان بچہ بنا سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. کتنے ماں باپ ہیں جو صحت کے اعتبار سے 100% پرفیکٹ ہوتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں جی یو ہیو نو ڈیفیکٹ, لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی. کتنے کتنے سال گزر جاتے ہیں اور پھر جا کے کہیں بڑھاپے میں اولاد ہو جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, اسحاق علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ تو وہ بالکل بوڑھے ہو گئے جی, ان کی اہلیہ کو جب بتایا فرشتوں نے کہ بھئی آپ کی اولاد کو ہستی تھی, میں تو بانجھ ہوں, میں تو قابل ہی نہیں ہوں کہ میں جو ہے اولاد پیدا کر سکوں, یہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ کہ اللہ کا حکم ہو چکا ہے، ہوگا ایسے ہی ہوگا، تو اللہ چاہے تو بانچ سے جو ہے جس کے اندر صلاحیت ہی نہیں بچہ پیدا کرنے کی، وہاں سے بھی بچہ پیدا کروا لے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو پھر اللہ کی مرضی ہے۔ اچھا کئی لوگ ہوتے ہیں ان کی بیٹیاں ہوتی رہتی ہیں، بیٹا نہیں ہوتا، اب وہ دعائیں منگواتے ہیں کہ بیٹا بھی ہو جائے، کئیوں کے بیٹے ہوتے ہیں بیٹی نہیں ہوتی، وہ خواہش کرتے ہیں بھی ہماری بھی بیٹی ہو جائے، چلو بھی گھر میں رونق ہوتی ہے۔ تو یہ اولاد اللہ رب العزت دیتے ہیں، انسان اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ فیملی پلاننگ والے ادھر ادھر مارے پھرتے ہیں بےچارے، کوشش کرتے پھرتے ہیں شاید ہم کسی طرح بند کر دیں ان کو، لیکن بہرحال مسلمان مسلمان ہی ہے، وہ تکڑا آدمی ہے، وہ اپنا کام کر ہی جو جاتا ہے، جتنا مرضی روکتے رہو لیکن پھر بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بھائی میری امت کو بڑھاؤ، فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ بھائی ان کی قوم کو گھٹاؤ، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی کی بات ماننی چاہیے، گھر جا کے بتائیں گے بولی صاحب نے یہ بات کہی ہے، تو وہ پھر پتہ نہیں کیا کریں گے آپ کے ساتھ۔ تو مقصد ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وجہ سے انسان کے بچوں کو کمزور بنایا۔ اچھا دوسری چیز یہ ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ جانوروں کا اپنی اولاد کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا ہے، لہذا یہی جانور تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے ماں باپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ چڑیا کے بچے ہوتے ہیں ہے جی، تھوڑا ان کو پر لگنے کی دیر ہے، پر لگے اور پھر گئے، ایسے ہوتا ہے نا۔ اب چڑیا کی ماں اس کو روک نہیں سکتی، کیوں؟ تعلق کمزور ہوتا ہے نا، مقصد جو تھا وہ اس کے بڑے ہونے تک کا تھا، وہ بڑا ہوا وہی چڑیا جو دانا چن چن کے اس کے منہ میں ڈالتی تھی، بس اس نے دیکھا کہ بچہ جو ہے اس کو پر لگے وہ پر ہوا، اور اسی طرح وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی تربیت صحیح طرح نہیں کرتے، ان کا تعلق بھی اپنے بچوں کے ساتھ کمزور ہوتا ہے، یہ بھی 18 کا انتظار کرتے ہیں، ان کو پر لگتے ہیں اور یہ پر ہوتے ہیں، پھر ماں باپ کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتے، ماں باپ پھر ان کو روک ہی نہیں سکتے، تعلق کمزور ہوتا نا۔ اگر وجہ للہ تعلق بنایا ہوتا کہ میں نے ان کی تربیت کرنی ہے، صرف روٹی نہیں کھلانی ان کو، کھلاؤ گے پلاؤ گے، بڑے ہوں گے 18 ہوں گے، اور بچے بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب یہ مصیبت ہمارے سر سے ٹلے گی، ہر وقت کی پابندی، جی 10 بجے واپس آنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو بھائی مسلمانوں کے جو بچے ہوتے ہیں یہ ماں باپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو فار لائف کنیکٹڈ کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ جب ماں باپ بالکل بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، ہاتھ کانپنا شروع کر دیتا ہے، عقل معاف ہو جاتی ہے جی، بچے اسمارٹ ہوتے ہیں، اس وقت جوان ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بھی یہ کیا ہے، وہ الٹا بچوں کو جو ہے روک ٹوک کر ہی نہیں سکتے، بچے ان کو کہتے ہیں کہ ابو کیا کر رہے ہو جی۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے بچوں کے اوپر ذمہ داری ڈال دی، تم ماں باپ کے سامنے اوف نہیں کر سکتے، بس اب تم تابع دار بن کے رہو، ان کی عزت کرو، ملے گا کیا؟ ماں باپ کی عزت کرو گے تمہیں جو ہے اللہ تعالی تمہاری زندگی میں بھی برکت دے گا، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی اور باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا گیا، بلکہ یوں کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے تو وہ اس بات سے جانے کہ اس کا باپ اس سے راضی ہے، باپ کی رضا اللہ کی رضا کی نشانی بنا دی گئی، باپ ناراض ہو رہا ہے سمجھو اللہ ناراض ہو رہا ہے، یہ اس کے اندر اللہ نے راز رکھ دیا کہ سمجھو اگر باپ متبش وہ ہوگا شریعت کا تابع دار ہوگا، اگر باپ کی جو ہے فرمائشیں اور قسم کی ہوں، آج کل تو باپ ہی جو ہے وہ ڈفرینٹ فرمائشیں کرتے ہیں، ماں ہی کہتی ہے داڑھی کاٹو، تو پھر آپ بتائیں کہ کس کون سمجھائے گا۔ تو اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے بچوں کی جو نرشمنٹ ہے، تربیت ہے، وہ اس طرح نہیں کرنی کہ جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہوگا۔ جی ایک یہ بھی سوچ ہے نا، بھائی میں مر جاؤں گا میرے بچوں کا کیا ہوگا، چلو بھی مجھے محنت کرنی چاہیے، مکان بنانا چاہیے، بینک میں پیسے اکٹھے کرنے چاہیے، ہے جی، اور جو ہے اکٹھے کرتے 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 بھائی چار بچے ہیں، چار گھر بناؤ، ہے جی، اب جتنا چار کاریں اکٹھی کرو، یہ بناؤ وہ بناؤ، کیا کیوں کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اچھا بھائی جب تم پیدا ہوئے تھے تو اس وقت کس نے تمہیں دیا تھا؟ کیا اسے اللہ نے نہیں دیا؟ ایک سوچ یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، دوسری سوچ یہ ہے کہ جب بچے مر جائیں گے تو ان کا کیا ہوگا۔ یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے نا، آخر وہ بھی تو مریں گے نا، تو بھائی اس کی تیاری کرنی چاہیے جب وہ مریں گے، تاکہ اگر وہ تیاری کریں گے تو پھر اس صورت میں انشاءاللہ تعالی وہ کامیاب ہوں گے۔ تم گھر بناؤ گے مٹی گارے کا، اللہ گھر بنائیں گے سونے اور چاندی کی اینٹوں کا، ہے جی، اور تم اگر اس کے مطابق تیار کر دو گے تو یہ سونے اور چاندی کی والے گھر میں جائے گا، تم اگر اس کو تیار نہیں کرو گے تو یہ مٹی گارے والے گھر میں رہے گا۔ کیسی ہمدردی کی تم نے اپنی اولاد کے ساتھ، اور تھوڑے دیر اس مٹی گارے کے گھر میں رہنے کے بعد یہ جہنم میں چلا جائے گا اور تمہیں بھی ساتھ گھسیٹ کے لے جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا کہ جب بچے کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ یا اللہ میرے باپ نے چاہا کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں وکیل بن جاؤں، میں فلاں بنوں، میں فلاں بنوں، میں نے دن رات محنت کی اور باپ کو خوش کیا اور میں نے اس کو ڈاکٹر بن کے دکھایا، کاش کہ میرا باپ مجھ سے فرمائش کرتا کہ تو حافظ بن، میرا بیٹا تو عالم بن، تو مفتی بن جا، تو نیک بن جا، میں محنت کرتا، میں نیک بنتا، میں مفتی عالم بنتا اور میں آج جنت میں جاتا، آج میں یہ جہنم میں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، وجہ کیا بنی؟ میرے ماں باپ بنے، اللہ ان کو بھی جہنم میں میرے ساتھ ڈال دے۔ یہ دعا بچے مانگیں گے جن کو ہم صبح شام پالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت حکم دیں گے ان کے ساتھ ان کے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو میرے دوستو معلوم ہوا کہ ہمیں ایک ذمہ واری دی گئی ہے اپنے بچوں کی تربیت کی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی رسپانسیبلٹی ہے، اور اس رسپانسیبلٹی میں سب سے اہم ترین جو بات ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں ان کو ایمان کی جو ہے نا وہ پرورش کرنی ہے۔ جسم کی پرورش تو جانور بھی کرتے ہیں، وہ ضرور کریں گے، ٹھیک ہے، بچوں کا جسم اچھا ہوگا تو وہ نیکی کے کام کریں گے، ان کی صحت کا خیال رکھنا، جب وہ اپنا آپ کا خیال نہیں رکھ سکتے، سردی گرمی، ان کا کھانا پینا اگر نہیں کریں گے تو نگلیکٹ کہلاتا ہے، یہ بھی جرم ہے۔ ایک جانور آپ کے پاس ہو اور آپ اس کو نہ کھلائیں پلائیں تو وہ بھی جرم ہے، اور بچہ انسان کا ہو اور وہ اس کو نہ کھلائیں پلائیں تو یہ بھی جرم ہوتا ہے۔ اس کی سائیکالوجی کو ڈیل کرنا، اس کو محبت دینا ماں باپ کی رسپانسبلٹی میں شامل ہے، لیکن اس سے بڑی بات کہ ان کے ایمان کی پرورش کرنا۔ یاد رکھیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت جو ماں کر رہی ہوتی ہے اس کے اثرات بچے پر ہو رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ باہر کا شور بھی وہ ماں کے پیٹ میں بچہ سن رہا ہوتا ہے۔ ہم نے خود دیکھا کئی بچے پیدا ہونے کے بعد ان کی ہینڈ سویٹنگ ہوتی ہے بہت زیادہ، وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کو انگزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی جو انگزائٹی کے فیچرز ہوتے ہیں وہ ننھے مننے بچے کو بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ ریزن کیا ہوتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں وہ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ماں کے کمرے کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، کلرفل پکچرز اور وہ کلرفل پینٹنگز اور ایسی چیزیں لٹکاتے ہیں، اور کھانا وانا اچھا دیتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ ہوگا. بادشاہوں کی ہوتے ہیں, آج کل تو عام عوام بھی ایسی کر رہی ہوتی ہے بھائی, پریگنینسی کے دوران ڈسٹرب نہیں کیا جائے, اس کو سائیکولوجیکلی سپورٹ کی جائے, اچھے طریقے سے وہ عورت کو رکھا جائے, اور اس کے بعد اس سے صحت مند بچہ پیدا ہوتا ہے. اب جس ماں کے کمرے میں ٹی وی چل رہا ہو, بچہ کیا سن رہا ہوگا؟ جو ماں ہر قسم کی چیز اٹھا کے کھا لیتی ہو, یہ برگر کنگ ہے, کنگ صاحب بھی منہ میں جا رہے ہیں, جہاں سے ملا کھا لیا, جو کھائے گی وہی بچے کو بنائے گی نا, جو پروٹین اندر جا رہی ہے. دیکھو آج کل بات سمجھنا بہت آسان ہے, کسی زمانے میں کتابوں میں لکھا ہوتا تھا کہ اگر کوئی پی آئی جی کا گوشت کھائے گا تو کیا ہوگا کہ بھائی یہ بچے کا, وہ کہتے تھے وہ بے حیا ہو جاتا ہے. لوگ کہتے تھے بھی بے حیا کیوں ہو جاتا ہے, بڑی عجیب سی بات ہے, کھایا تو گوشت ہی ہے نا. لیکن آج سائنس بتاتی ہے کہ جینیٹکس کے اندر جو کلوننگ ہوتی ہے, جینز ہوتے ہیں, ان جینز کے اوپر بیہیویئرل جینز بھی ہوتی ہیں. اب جو آپ نے گوشت کھایا اس کا جو سٹرکچر ہوگا وہ وہاں جا کے وہی پروٹین فٹ ہوگی اور اس کا جینیٹکس بنے گا, اور اس جینز میں سے اب جو بیہیویئر نکلے گا وہ کون سا ہوگا, بے حیا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بہت آسان ہے آج کل تو سمجھنا, سائنس نے تو بہت ساری باتیں آسان کر دی ہیں. تو بھائی ایک تو شروع سے ہی قرآن مجید سنیں, اچھے ماحول میں رہیں. میاں بیوی کو چاہیے کہ لڑائی جھگڑا خدا کے واسطے مت کریں, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, اپنی ذات کے لیے لڑتے رہتے ہیں, کیا ہوگا اس کا؟ بھائی آپس میں محبت پیار سے رہ سکتے ہو. جب شادی کی تھی دنیا کی سب سے اچھی لڑکی پسند کر کے کی تھی, ماں کہتی تھی میں اپنے پتر کے لیے سب سے اعلیٰ لڑکی لے کر آؤں گا, وہ لے کر آئی ہے, گھر میں آتے ویر ہو گیا اس کے ساتھ. او بھائی اب دوسری عورتیں اچھی لگنے لگ گئی ہیں. جب آپ بیسٹ اپنے لیے پاسیبل لے کر آئے, اب خدا کے لیے اس کے ساتھ نبھاؤ, وہ اچھی بری جو بھی ہے تمہاری ہے, وہ تمہارا پارٹ ہے. اچھا اسی طرح ہماری بہنوں کو بھی ایک مصیبت ہوتی ہے, وہ بیاہ کے تو دوسرے گھر میں چلی جاتی ہیں, جسم ان کا وہاں ہوتا ہے لیکن ان کا دل وہاں نہیں پہنچ پاتا, ساری زندگی وہاں گزار دیتی ہیں لیکن دل دماغ ان کا نہ جانے کہاں ہوتا ہے, خامد اچھا نہیں لگتا, بڑھاپا آ جاتا ہے, پتہ نہیں کن خیالوں میں پھرتی رہتی ہیں کہ کاش کہ میری اماں جانا پتہ نہیں ادھر شادی کرا دیتی, پتہ نہیں کہاں شادی کرتی. اللہ نے ہر بندے کے جوڑے بنائے ہوئے ہیں, اب جہاں رشتہ ہونا تھا وہاں ہو گیا, اب جب ہو گیا اب آپس میں محبت اور پیار کرو. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. جب شادی ہو جاتی ہے اور آپس میں اکٹھے رہنے کا ایک ہی فارمولا, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کو نہیں ستاتا, آرام سے رہتا ہے. جب آرام سے رہے گا خود بخود اس کی نسل بھی پرسکون پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. پیدائش سے یہ اچھا ماحول دینا چاہیے. اچھا اب اسی طریقے سے گھر میں حلال روزی سے کھلائیں پلائیں, اس کے بعد بچے کو شروع سے ہی جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ایک تو اس کا نیک نام رکھتے ہیں, بچہ پیدا ہوا ماشاءاللہ اس کو اچھا پیارا نام دیا, اور اس کے بعد اس نام سے اس کو پکارتے ہیں, اور اس کو جب لوری دیتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, کچھ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, بسم اللہ کہتے ہیں, جب وہ کچھ کھا پی لیتا ہے الحمدللہ کہتے ہیں, سبحان اللہ, اور ایسی تسبیحات مائیں اپنی گود میں بچوں کو سناتی رہتی ہیں, سناتی رہتی ہیں, سناتی رہتی ہیں. بھائی آپ دیکھیں جو بچہ دو سال کے بعد بولنا شروع کر دیتا ہے ممی ابو, ہے جی, تو اس کو ممی ابو مامو کسی نے سکھایا تھا نا, کیا دو سال بعد اس کو اسکول تو نہیں بھیجا تھا نا؟ وہ جو سارا پیدا ہونے سے وکیبلری وہ دے رہی تھی نا، وہی بچہ پہلے بولتا ہے. فرمایا جس کا بچہ سب سے پہلے کہتا ہے اللہ، اللہ رب العزت اس کے ماں باپ کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے. کیوں معاف کر دیتے؟ کہ ماں نے باپ نے دو سال اللہ 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 کی رٹ لگائی ہوگی، جب ہی اس بچے نے سب سے پہلے اللہ کے لفظ نکالا دو سال کا ریوارڈ اس کو کیا ملا؟ کہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ نے اس نام کو بھی اتنا پیارا بنایا ہے کہ اس نام کے اوپر ہر لفظ کے اوپر فتح ہے، زبر ہے. فتح جو ہے نا، اس کو پروناؤنس کرنا آسان ہوتا ہے. لہذا اللہ رب العزت نے لفظ اللہ کے اوپر تمام فتح رکھا، کوئی کسرہ اور ضمہ نہیں رکھا، تاکہ بچے کے لیے بولنا آسان ہو جائے. ماں باپ کو حکم دیا اس کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں. اب کیا صرف لفظ اللہ سکھانا تھا یا اس کے علاوہ بھی کچھ سکھانا تھا؟ اصل تو کانسیپٹ دینا ہے، اللہ واحد لا شریک ہے، تجھے کس لیے بنایا ہے، تجھے کس نے بنایا، تجھے اللہ نے بنایا، کیوں بنایا؟ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. تم خام خواہ اس دنیا میں نہیں آ گئے، تمہارا مقصد حیات ہے، تم جانور نہیں ہو، تم صرف کھا پی کے بڑا نہیں ہونا، تم نے اللہ کو یاد کرنا ہے، یہ تمہارا مقصد حیات ہے. اس کی رٹ لگانی پڑے گی، اس کی حفاظت کرنی پڑے گی، تاکہ ان بچوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے. آج تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں جی. ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی تین مل کے خدا بنتا ہے جی. ایسے لوگ بھی ہیں، ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، وہ ایسے لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے ہیں جی، اور وہ کہتے ہیں جی تین مل کے خدا بناتے ہیں. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ تین مل کے اگر خدا بنیں گے تو اس کا مطلب ایک خدا کافی نہیں ہے نا. جب ایک کافی نہیں ہے تو تین کافی ہو جائیں گے اتنی بڑی کائنات کو چلانے کے لیے ہے جی. تو پھر بعض لوگوں نے کہا نہیں جی، 3,000 بلکہ 3,00,000 خدا انہوں نے اتنے بت بنائے ہوئے کہ خدا کی بنا ہے جی. شادی ہوئی، وہ پہلے والا بت گیا، نیا بت آ گیا ہے جی. ایسے ہوتا نا ہندوؤں میں. وہ ایک ہندو عورت تھی، اسے پوچھا بھائی، وہ کہتی ہے وہ بھگوان جو ہے نا، وہ میں تو وہاں ابو کا بھگوان تھا، اس کو چھوڑا، یا ابو خامد کے پاس آ گیا نیا بھگوان، ادھر جاؤ ادھر نیا بھگوان. وجہ کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا یہ کارخانہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اتنی بڑی فیکٹری لگی ہوئی ہے، یہ اس کے لیے تو بہت زیادہ ایڈمنسٹریٹو لوگ ہونے چاہیے. جیسے حکومت جو ہے وہ، اس کو دیکھ لو، ایک بادشاہ ہوتا ہے، پھر اس کا نائب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کانگریس ہوتی ہے، سینٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہر ہر ڈپارٹمنٹ کے منسٹرز اور پتہ نہیں کیا کیا لا بلا ہوتے ہیں، میئر ہوتے ہیں، کونسلر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی حکومت چلا رہے ہیں، تو لہٰذا اتنے بت تو ہونے چاہیے. دماغ میں ان کے بھی یہی ہوتا ہے کہ بھائی خدا تو وہی ہے، لیکن اس کے ساتھ شریک اتنے ہیں، تو اگر اتنے شریک مانو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی تو خدا پہ نقص ثابت کرو گے، تو خدا اکیلا کام نہیں کر سکتا ہے جی. تو خدا کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، یہ کانسیپٹ دینا پڑتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی خدا کا بیٹا ہے جی. یہ اس ملک میں ہمارے بچے جاتے ہیں نا، انہیں کو یہ سمجھ، ان کے سامنے دوسرے بچے یہ باتیں کرتے ہوں گے نا، او یو نو گاڈ سن، ایسے بولتے ہوں گے نا آخر. اچھا اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ جو ہمسایہ کا بچہ ہے نا، یہ تیرا ہے جی، آپ نے اس کو تھپڑ مار دیا، میرے کو الزام لگاتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ نہیں آپ کہیں گے جی. کوئی اگر کسی کو کہہ دے ہمسایہ کا بچہ تیرا ہے، آپ کہیں گے کیا بات کرتے ہو، تو مجھے کیا سمجھتے ہو. اللہ رب العزت نے ایگزیکٹلی اسی طرح کہا، جو بندہ یہ کہتا ہے خدا کا بیٹا ہے وہ خدا کو گالی دیتا ہے. یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کہے کہ وہ خدا کو گالی دے رہا ہے، یہ تہمت ہے خدا پر. اور آج تو مصیبت یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں سارے جنت میں چلے جائیں گے، جو خدا کا بیٹا کہتا ہے وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، اور اللہ فرماتے ہیں یہ بچے گالی دے رہا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، آ جا جنت میں آ جا. وحدت ادھیان کی ایک بیماری آج کل نکلی ہے کہ سب جو ہے نا، سب کا خدا ہے اور سب جنت میں چلے جائیں گے، یہ بیماری ہے آج کل کی. بچنا چاہیے, لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ایمان چلا جاتا ہے. تو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کو واحد لا شریک ماننے کے لیے اپنے بچوں کو پہلے دن سے تربیت کرنی چاہیے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, یعنی اللہ واحد جو ہے عبادت کے لائق ہے. اسی طرح محمد رسول اللہ ہیں, اللہ تعالی بہت بڑے ہیں, انسان اللہ سے بات نہیں کر سکتا, اللہ نے اس کے لیے رسولوں کو مبعوث کیا ہے اور رسولوں کا ہونا مینڈیٹری ہے اور ان کے ذریعے سے ہمیں جو ہے کمیونیکیٹ کرنے کا حکم دیا گیا. لہذا بچوں کو اللہ کا کانسیپٹ دینا, رسول اللہ کا کانسیپٹ دینا مینڈیٹری ہے, خاص طور پہ اس ملک میں رہنے والوں کے لیے. یہ پیغام ہے اس عاجز کا, اپنے بچوں کو یہ پیغام دے کر جاؤ, ان کو سمجھا کے جاؤ, ان کے دماغوں میں بٹھا دو. ایک تو ایمان کی ان کی حفاظت کرنا, اب اس کے بعد اسی طریقے سے ان کے اخلاق کی پرورش کرنا. شروع سے بچہ پیدا ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی مہذب قوم کہلائیں, ہے جی, ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم مہذب قوم کہلائیں, سولائزڈ بن جائیں, تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو پھر سولائزیشن سکھائیں. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو جس طرح سے خوبصورت بنایا ہے, خلق الانسان فی احسن تقویم, اسی طرح انسان کا جو باطن ہے انٹرنل ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین بنایا ہے, سب سے بہترین بنایا ہے. کیوں کہ فرمایا کہ تم میرے اخلاق کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو سجاؤ, اللہ کے اخلاق کے ساتھ. اب اللہ تعالیٰ کا اخلاق کیا ہے؟ اللہ نے اپنی صفات بتائی, اللہ فرماتے ہیں میں رحیم ہوں, انسانوں کو حکم دیا تم بھی آپس میں کس سے رحم کرو, کمزوروں پہ شفقت کرو, چھوٹوں پہ شفقت کرو, رحم کے ساتھ پیش آؤ. اللہ فرماتے ہیں میں ستار ہوں, انسانوں کو کہا کہ انسانوں اگر کسی کو برا دیکھو چپ کر, سب کو غیبت نہ کرو, جا کر چپ کر, معاف کر دو, اللہ معاف کر دو. اللہ کریم ہے, کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو معافی مانگنے سے پہلے معاف کر دے, بس دیکھے کہ اس کا دل کیا معافی مانگنے کو آ رہا ہے نا, یہ بس یہ نہیں آ رہا, یہ نہیں, بس اس کو کہتے ہیں کریم, مانگنے والے سے پہلے معاف کرنے کا تیار بیٹھا ہوا ہے, یہ اس کا کریم ذات ہے. انسانوں کو بھی کہا تم بھی معاف کر دیا. یہ کیا ہے؟ اللہ کے اخلاق کے ساتھ مسلمانوں کو حکم دیا گیا, انسانوں کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے اخلاق کو تم سجاؤ. اور اللہ نے اپنا پیارا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا خلق العظیم, اس کا اخلاق سب سے عظیم تر, اللہ ترین اخلاق کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تابے داری کریں, دیکھیں کہ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے. ہم تو اللہ تعالیٰ کو کھاتے پیتے نہیں دیکھتے نا, نہ اللہ کھاتا نہ پیتا نہ اللہ سوتا. بھائی سیدھی سی بات ہے, جو سوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا, جو کھاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. لہذا عیسیٰ علیہ السلام جیسے گاڈ نہیں ہو سکتا, سوتے بھی تھے. اچھا بھائی خدا سو رہے ہیں اور ہم دعا مانگ رہے ہیں, کس کو کس سے مانگ رہے ہیں, کون دے گا ہمیں, خدا تو سو گئے. اور جس کو بھوک لگی ہو ذرا روزے کے اینڈ پہ آپ بتائیں کہ کیا حالت ہوتی ہے, جس کو خود بھوک لگی ہو وہ تو پریشان ہوتا ہے, کسی اور کو کیا کھلائے گا کیا پلائے گا. جو کھاتا ہے جو سوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجائیں اپنے آپ کو, اپنے ظاہر کو بھی بنائیں, اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں ہیں. یاد رکھو کہ جتنے بھی انبیاء پہلے آئے سب کے سب ان سے اللہ نے میثاق لیا, پرامس کرایا, کانٹریکٹ لکھوایا, کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا تمہاری زندگی میں تم اس کی تابع داری کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تورات پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی ناراض ہوئے اور کہا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو اس وقت ان کو میری تابع داری کرنی پڑے گی۔ تورات کس لیے پڑھ رہے ہیں جی؟ شریعت محمد ہی آ چکی ہے، تورات پڑھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ تربیت کر رہے تھے، آپ کے چہرہ انور پہ غصہ آ گیا، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آج آ جائیں تو میری شریعت پر عمل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگی کہ اللہ مجھے شریعت محمدی پہ عمل کرنے والا بنا دے، کیوں کہ اب نیئر ٹائم ہو گیا، وہ آگے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ میرے بعد اب محمد عربی آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ مجھے بھی وہاں تک پہنچا دے، میں بھی دیکھوں نا محمد عربی کا زمانہ اور میں بھی اس شریعت پہ عمل کروں۔ کیوں عمل کروں؟ سوچا ہے کبھی؟ نبی تھا، کیوں کہتا ہے کہ میں شریعت محمدی پہ عمل کروں؟ اس لیے کہ شریعت محمدی پہ عمل کرنے سے جو انعام ملتا ہے میرے بھائی وہ بہت زیادہ ہے۔ آج کے دور میں ایک سنت پہ عمل کرنے پر 100 بار جان قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک دیکھو کتنی سنتیں ہوتی ہیں، سارا دن گزارو۔ او جی یہ داڑھی والے مولوی تو بس ایسے ہی ہوتے ہیں، جی ایسے ہی ہوتے ہیں، پتہ چلے گا حشر کے دن ایسے کیا ہوتے ہیں۔ جب اللہ انعام دے گا نا ان کو، 100 بار جان وار دوں کسی پر، اس کا ثواب ایک ایک سنت کا ملتا ہے۔ تو پھر نبی نے بھی دعا مانگی کہ میں بھی اس شریعت محمدی پر عمل کروں۔ دوسرے لفظوں میں اس شریعت محمدی کے اندر اللہ رب العزت نے وہ تمام سیکرٹس لکھ دیے جس سے اللہ کی رضا، اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت محمدی میں دے دیا، جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے تھے۔ آج کے ہمارے نوجوان، افسوس 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 کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جھوٹے نام لیووں کے پیروی کرتے ہیں۔ کافروں کی نقل کرنا کیا ہوتا ہے؟ جو آوارہ لڑکے ہوتے ہیں نا، جو پھر رہے ہوتے ہیں سڑکوں کے اوپر ادھر ادھر گندے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، اس کو چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ، ان سے شرماتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، وہ جی داڑھی رکھیں گے وہ کیا کہیں گے، او بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے جب تم وہاں حشر کے دن پہنچو گے، کیسے جواب دو گے؟ آج ان کا تانا تمہیں برا لگتا ہے، تمہارا دل کو چھلنی کرتا ہے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہ جی یہ لڑکے مجھے میرے پر مذاق کرتے ہیں، مجھے ایسے ویسے نام کہتے ہیں، تو اگر اللہ کے نبی نے تمہیں دیکھ کر کہا کہ یہ تو میرا امتی نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہے، پھر کہاں جائیں گے؟ مت شرمائیں لوگوں سے، اللہ تعالیٰ سے شرمانا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچے کو تعلیم بھی دیں، کیونکہ سب سے پہلا پیغام جو اسلام کے اندر آیا وہ کیا تھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ہمارے پر ٹھوس نہیں دیا کہ بس جناب یہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، نہیں، بلکہ پیغام یہ دیا کہ تم پڑھو، سمجھو، عقل کرو، اس کو استعمال کرو، اللہ نے دیا پڑھو لکھو، اس یہاں سے پیغام شروع ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، ذرا بڑا ہوتا ہے، جو نیک ماں باپ ہوتے ہیں بچے کی انگلی پکڑتے ہیں، مسجد میں لے جاتے ہیں، وہاں پر اس کو استاد کے پاس بٹھاتے ہیں، وہ پڑھاتا ہے، کہو الف با تا فا، ہے جی، پھر وہ قرآن پڑھاتا ہے کہ تیرے رب کا یہ کلام ہے، دیکھو اللہ نے کیا لکھا۔ اس کو جب بندہ پڑھتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے ایک جو ہے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، ما بعد الموت کے قصے لکھے ہوتے ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا، کون بتا سکتا ہے ہمیں مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کسی کو پتہ ہے؟ کبھی کوئی مردہ واپس آ کے بولا؟ تو بھائی جس نے بنایا ہے وہی بتائے گا نا۔ اچھا پھر کوئی کہے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کیسے فرض کر لیا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ما بعد الموت یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلاں ہوگا، جواب یہ ہوگا کہ ہمیں صادق و امین نے بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور جب انہوں نے پہلی دفعہ پیغام دیا، انہوں نے آ کر پیغام دیتے ہوئے کیا کہا؟ کہا کہ 40 سال میں تمہارے درمیان میں رہا ہوں، 40 سال میں کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ کبھی میں نے تو کسی کی امانت میں خیانت کی، کوئی بددیانتی کی ہو میں نے تمہارے ساتھ رہتے ہوئے؟ 40 سال میں نے تمہارے ساتھ گزارے، اور سب نے کہا ہم گواہ ہیں کہ آپ کی کھڑی زندگی ہے، تو اب اچانک یک دم جھوٹ بول دوں گا، اتنا بڑا جھوٹ بولوں گا کہ خدا نے مجھے رسول بنا دیا؟ چھوٹی بات ہے، ثابت کہاں سے کروں گا اگر جھوٹا ہوں گا تو، ہے جی؟ اور جو اس وقت کے تھے قریش والے، انہوں نے کوئی تھوڑا تماشا کیا؟ اللہ کے نبی معراج پہ تشریف لے گئے، ہیں جی، راتوں رات جی یہ جی مکہ سے جا رہے بیت المقدس، اور بیت المقدس سے اوپر آسمانوں پہ واپس آئے، ابو جہل ہو ہو آج تو مزہ آ گیا، کمال ہو گئی، ہے جی، ابو بکر صدیق نظر آئے، کہنے گئے ابو بکر ادھر آ، ہے جی، تو کہتا ہے کہ تیرا یار جو نا وہ تو بہت ہی رسول ہے اور نبی ہے اور فلاں ہے تو یہ ہے، اور میں کہتا تھا دیوانہ ہے مجنون ہے، اور دیکھ اب تو ثابت ہوگی نا بات۔ انہوں نے کہا جی بتاؤ کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ ہوا کہ وہ کہتا ہے راتوں رات میں یہاں سے مکے سے گیا ہوں، بیت المقدس پہنچا ہوں، اور ادھر سے آسمانوں پہ گیا ہوں اور واپس آیا ہوں، ہم سو رہے تھے وہ واپس پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا ابو جہل یہ بتا، تو نے خود سنا ہے یا ایسے لوگوں سے بات کسی نے کہہ دی اور تم الزام لگا رہے ہو میرے یار پر؟ ابھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک گئے نہیں ہے، ابو جہل گواہی دے رہا ہے میں نے خود محمد عربی کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ اچھا تم گواہ ہو؟ کہا جی بالکل گواہ ہوں۔ انہوں نے کہا میں ایمان لیا گیا کہ وہ راتوں رات جو ہے وہ یہاں سے گئے ہیں بیت المقدس اور آسمانوں پہ گئے واپس آئے۔ انہوں نے کہا یار تو ہی عجیب آدمی، میں تو تجھے سمجھدار سمجھتا تھا، تو ہی جھلا بیوقوف نکلا، ہے جی۔ اب جناب جب یہ بات ابو جہل نے کہی تو انہوں نے کہا اسی لیے تو تجھے ابو جہل کہتے ہیں نا، تو بیوقوف اتنی سمجھ نہیں ہے، جب ہم اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ آسمانوں سے پل بھر میں فرشتہ آتا ہے جبرائیل اور قرآن لاتا ہے، ہے جی، اور پھر آسمانوں پہ ولک جھپک میں پہنچ جاتا ہے، اگر وہ ہر وقت آ رہا ہے 34,000 مرتبہ جبریل علیہ السلام جو ہے اللہ کا پیغام لے کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، تو اگر اس پر ایمان لاتے ہیں تو تم مجھے بتا اگر محمد عربی چلا گیا تو کون سی عجیب بات ہو گئی ہے، ہمیں کون سے اس بات پہ شک پڑ گیا؟ لیکن کافر تو بھائی کافر ہوتے ہیں، انہوں نے تو اس بات کو بڑا بتنگڑ بنایا، خوب باتیں بنائی، انہوں نے کہا جی ہمیں ثابت کر کے دکھاؤ، کیوں؟ مقصد یہ تھا کہ جھوٹا ثابت کرو اور سارے دین کو جھوٹا کہہ دو، اس سے ختم کر دو، ہے جی۔ تو اب کافر اکٹھے ہو گئے، آؤ بھائی یار ایک تماشا لگائیں گے، اور پوچھا کیا بیوقوفوں نے کہ یہ بتاؤ کہ مسجد جو ہے کیسی بنی ہوئی تھی، دیواریں کیسی تھیں، ہے جی، کھڑکیاں کیسی تھیں، چھت کے اوپر لکڑ کیسی تھی، اور بھائی کنسٹرکشن والے تھے، عجیب بات ہے، پوچھنے والی بات ہے۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اس وقت بہت پریشان، بھائی میں وہاں جا کے لکڑ دیکھنے گیا تھا کہ بھائی اس کی چھت کیسے بنی ہوئی ہے، اس کا بلا کیسے بنا ہوا، کنسٹرکشن دیکھنے گیا تھا۔ یہ آج کل ٹورسٹ جاتے ہیں نا، ہے جی، ان کو عادت ہوتی ہے یوں یوں ہر چیز دیکھتے ہیں، وہ بیت اللہ میں بھی کھڑے ہوئے یوں یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، او بھائی سر جھکاؤ، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہاں سے کیا کرتے ہو؟ ادھر بھی سر اٹھا اٹھا کے یوں یوں کھڑے ہو کے عمارت دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے بہت گھبراہٹ ہے، اب میں کیا کروں گا، یہ تو میرے سچے ہونے کا اور جھوٹے ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو یہ سامنے کر کے یہ دیکھتے کافر پوچھتے رہے، اور وہ یوں کر کے جواب دیتے رہے، ہاں بتاؤ کیا پوچھ رہے، جبھی تو کہتے تھے یار بڑا جادو ہے، کمال کیوں ہدایت نہیں تھی، مقدر میں نہیں تھا۔ تو اب یہاں ایک بات سمجھو، 40 سال کی زندگی کو نمونہ بنا کر اللہ کے نبی نے اسلام کو پیش کیا، ابو جہل دھوکہ کھا گیا کس بات پر؟ 40 سالہ زندگی کے اوپر، 40 سال زندگی کو اس نے ریجیکٹ کیا کہ میں ان کو سچا نہیں مانتا، یہی دھوکہ تھا. اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ ہاں آپ رسول ہیں، بات ہی ختم. پھر کس چیز کا جھگڑا ہے ابو جہل کا؟ جی خدا کو تو وہ بھی مانتا تھا، خدا کو تو ابو جہل بھی مانتا تھا بھائی. جب بدر کی لڑائی کے لیے جا رہے تھے، یہی ابو جہل تو کعبۃ اللہ کے اندر کھڑا ہو کے اس نے بتوں کو نہیں پکارا، لات عزا کو نہیں پکارا، اس نے سیدھا اللہ کو دیکھا اور کہا اللہ آج سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر. کیوں؟ یہ سمجھتا تھا کہ وہ سچا ہے. اور جب بدر کے اندر مارا گیا، اللہ کے نبی نے اس کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کے کہا ابو جہل اب بتا کہ محمد عربی سچا تھا یا جھوٹا، آنکھوں سے دیکھ لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قریب ہوئے، فرمایا کہ اس کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ کہا عمر تو اس سے زیادہ سمجھ آ رہی ہے. کیوں؟ اب مشاہدہ ہو گیا. پہلے تو یہی سارا چکر تھا بھائی، کتنے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، سب مانتے ہیں. اللہ نے اندر ڈال دیا یہ چیز. جھگڑا سارا کے سارا شروع ہوتا ہے رسالت سے، رسالت کو نہیں مانتے. یہ بات بچوں کو بتانے والی ہے، سمجھانے والی ہے. ان کو یہ بتائیں کہ ابو جہل 40 سال کی زندگی سے دھوکہ کھا گیا، اگر تم آج جو ہے نبی کی زندگی کو سچا نہیں مانو گے، 1400 سال کی زندگی سے تم انکار کرنے والے بنو گے. تمہارے پاس اسلام 1400 سال سے سچا دین جو ہے اپنی حقیقت کے ساتھ آج موجود ہے. آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کے دیکھ لیں، ایک ہیرو نہیں ہے، ان گنت ہیرو ہے. اسلام کے اندر ہیرو سے یہ پر ہے، نرسری بھری ہوئی ہے. ایک ایک کی زندگی جو ہے نا آپ کھنگالتے چلے جائیں کہ اگر اس نے دین کے اوپر عمل کیا، یہ کامیاب ہوا، یہ کامیاب ہوا، یہ کامیاب ہوا، یہ کامیاب ہوا. آج اگر تم عمل کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. آج ہمیں ڈر لگا ہوا، کس چیز کا ڈر لگا ہوا؟ نوکری نہیں ملے گی، فلاں نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، اسی چکر میں آ گئے بھائی. اسکول کالج کے لڑکے اور جی وہاں پر آوارہ لڑکے جو ہیں ان کو بری بات کہتے ہیں، اور ان کے ڈر کے مارے یہ جو ہے اپنے نام چھپاتے پھرتے ہیں. محمد ماں باپ نے نام رکھا، مو کہتے ہیں وہاں پر جا کے، نام بگاڑ کے بولتے ہیں اپنا. او بھائی اس وقت ہے، دین کا وقت ہے کہ اس کو بتاؤ. ساری کشتی ڈوب رہی ہے، لوگ جو ہے جہنم میں جا رہے ہیں، تم اپنے آپ کو مو بتا رہے ہو. حشر کے دن تمہارا ہمسایہ جب جہنم میں جائے گا، تمہارے پر الزام لگائے گا، میرا پڑوسی تھا، مسلمان تھا، یہ جنت میں جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، میں کہاں کہاں مارا جا رہا ہوں، کیوں نہیں اس نے مجھے بتایا؟ ایک دفعہ بھی نہیں بتایا. اسلام بھی کوئی دین ہوتا ہے؟ میں تو ان کو بیوقوف سمجھتا تھا یا کچھ اور سمجھتا تھا، مجھے تو اس کو کبھی بتایا ہی نہیں ڈھنگ سے کہ بھئی یہ بھی ایک کوئی دین ہے. تو بھائی 1400 سالہ زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک سچی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تک سچ ہے. اور آج کے بعد ان قریب ہونے والے تمام واقعات جو آ رہے ہیں، سب کے سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے ہیں، اور جو کہ سچ ہے ہماری زندگیوں کے اوپر ہو رہے ہیں. لہذا یہ باتیں بچوں کو سمجھانے والے ہیں. اس کے علاوہ بس ایک نصیحت کرتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں. بچوں کی تربیت کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں، اگر آپ ان کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ یہ بچے جو ہیں آپ کے ولی کامل بنیں گے. ان میں سے ایک چیز کہ بچوں کو نماز کا عادی بنائیں. نماز کے لیے بچوں کو بالکل ریلیکسیشن نہیں دینی، نو ریلیکسیشن. یہ میرا بچہ تھکا ہوا ہے، میرے بچے کو نیند آ رہی ہے، میرا بچہ بھوکا ہے، میرے بچے نے اسکول جانا ہے، کالج کا ہوم ورک کرنا ہے، امتحان ہے، ڈزنٹ میٹر. نماز اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ فرض کیا، 5 فرض نمازیں اپنے بچوں کو کہیں کہ یہ پڑھنی ہے، اس کے بغیر کوئی چوائس نہیں ہے. کلیئر؟ جب بچہ نمازیں پڑھے گا پانچ وقت انشاءاللہ اس کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے, وضو کرے گا, طہارت کرے گا, ہے جی, غسل کرے گا, وضو کرے گا, پاک و صاف رہے گا, اللہ کا دیا ہوا کھائے گا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا. پانچ وقت نماز پڑھنے کے ساتھ مستقل ساری زندگی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ رہے گا, اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس کے اوپر ساری زندگی شاور کرتی رہیں. اس کو کوئی تکلیف آئے گی یہ فوراً اللہ تعالیٰ سے دو رکعت پڑھے گا اور اللہ تعالیٰ سے مانگے گا. آپ ماں باپ بوڑھے ہوں گے یا قبر میں ہوں گے, آپ اس کی مدد نہیں کر سکیں گے, اس کو آپ نے ایسا فارمولا دے دیا کہ یہ ہر وقت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے گا, اللہ اس کی حاجتیں پوری کرے گا, اس دنیا میں بھی اللہ اس کو کامیاب کرے گا, مرنے کے بعد بھی یہ جنت میں جائے گا یہ اگر نمازی ہوگا. جب یہ نمازی ہوگا آپ قبر میں آرام کر رہے ہوں گے, یہ ہر نماز میں اتحیات میں بیٹھ کر آپ کے لیے ہدیہ پہنچوایا کرے گا. یہ بچہ نماز جب پڑھے گا ماں باپ کو قبر میں بھی ثواب ملتا رہے گا. لہذا نماز پڑھنا بچوں کو کہیں فرض ہے, اس کے بغیر کوئی چوائس نہیں, کوئی ہمارا ریلیشن نہیں. کلیئر؟ دوسری چیز, بچوں کی تربیت کرتے ہوئے بچوں سے خدا کے لیے خدمت کروایا کریں. بعض ماں باپ ہوتے ہیں بچوں سے خدمت نہیں لیتے. ماں باپ جو ہیں وہ صحت مند ہوتے ہیں, طاقت ہوتی ہے, ان کو بچوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر بچہ ہیلپ کرنا چاہے تو وہ الٹا ڈیلے کرتا ہے, ان کو بادریشن ہوتی ہے بچوں کی انٹرویو کرنے سے. لہٰذا کئی ماں باپ بچوں سے خدمت نہیں لیتے. اگر اس کو خدمت کرنے کی عادت نہیں ہوگی, یہ بچہ بڑا ہو کے ماں باپ کا بے ادب بنے گا, ماں باپ کا استاخ بنے گا, یہ ماں باپ کی کیئر نہیں کرے گا, یہ بچہ جو ہے متکبر ہوگا, اس کے اندر ہمبلنس نہیں پیدا ہو سکتی. کیوں؟ خدمت کرے گا تو جھکے گا نا بھائی, اور جو جھکے گا سمجھو کہ اس کے اندر ولایت کا جراثیم آپ نے رکھ دیا, بیج پال آپ نے ڈال دیا. اللہ کا ولی کون بنتا ہے, اللہ کا پیارا کون بنتا ہے, جی جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے, جو کہتا ہے اللہ میں کمزور ہوں, اللہ میرے اندر کمی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو یوں اٹھاتا ہے اوپر. جو بندہ کہتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین, جس نے تکبر کیا, جس نے پراؤڈنس کی, اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ذلیل کر کے دکھاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تکبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے جو اس کو چھیڑتا ہے, جو پراؤڈنس کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر کے دکھاتے ہیں, وہ اللہ کا ولی کبھی بھی نہیں بن سکتا. لہذا اپنے بچوں سے خدمت کروایا کریں, جھوٹ موٹ کروا لیا کریں, میرے جسم میں درد ہو رہا ہے, میرے ٹانگیں دبا دو, میرے بچہ میرے سر پہ تیل لگا دو, مجھے یہ خدمت کر دو, میری وہ خدمت کر دو, جھوٹ موٹ کروا لیا کریں تاکہ بچے کو عادت پڑ جائے. آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن بچے سے کروائیں. آپ کوئی کام کر رہے ہیں اس کو کہو کہ بیٹا آ جاؤ, صفائی کرو, یہ گھر کا کام کرو, باتھ روم صاف کرو, یہ کام کرو, وہ کام کرو, میرے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرو. ان کاموں میں بچوں کو ضرور ملایا کریں. اور آخری نصیحت یہ ہے کہ بچوں کو سچ بولنے کے لیے مجبور کیا کریں. سچ بہت بڑی طاقت ہے. جو بندہ سچا ہوتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ نہیں رہتے ہوتے. ولایت کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ صدیقین کا ہے, سچوں کا ہے. جو بندہ جھوٹا ہو وہ بندہ نہ حدیث کی روایت کر سکتا ہے جی, نہ وہ کسی اور اچھے بڑے رتبے پہ بیٹھنے کے قابل ہو. تو اب بچے کو اگر آپ نے ولی کامل بنانا ہے, اللہ کا پیارا دوست بنانا ہے, تو پھر اس کو سچ بولنے کے لیے کہا کرو. سچ بولے گا تو صاف ظاہر ہے اس کو پتا ہے کہ اگر پکڑا جاؤں گا تو کیا ہوگا, بھائی شرمندگی ہوگی. جب مخلوق کی شرمندگی سے ڈرے گا تو ایک دن اس کے دماغ میں یہ بھی تو آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جانا ہے, اور وہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, ہم نکالیں گے وہ جو دل کے اندر ہے, وہاں تو کوئی جھوٹ نہیں چلے گا. لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ, نہیں کوئی بول سکے گا سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے, کلام ہی نہیں کر سکے گا. وہاں پر فرشتوں کو لائن میں باندھ کے کھڑا کر دیا جائے گا, اتنی طاقت والے فرشتے لائن میں سب باندھ کے کھڑے ہوں گے, کوئی وہاں نہیں بول سکے گا سوائے سچ, جسم کے اعضاء سچ بولیں گے, انسان کی کتاب سچ بولے گی, کرام الکاتبین سچ بولیں گے, زمین کے ٹکڑے سچ بولیں گے, انسان جھوٹ کہاں سے بولے گا. آج تو ہم بڑے ڈرامے کرتے ہیں نا, تو وہاں سچ ہر چیز نکل آئے گی. لہذا سچ بولنے کی عادت ڈلوائیں اپنے بچوں کو تاکہ وہ اس دنیا میں بھی سچے انسان بن کر دین اسلام پر عمل کرے اور اس کی دعوت و تبلیغ کرے. سچا آدمی ہی تبلیغ کر سکتا ہے, جھوٹا آدمی کیا تبلیغ کرے گا. اور اسی طریقے سے آخرت میں بھی انسان اگر سچا ہوگا تو اللہ اس کے سچوں کے ساتھ رکھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.